إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كثير حق عذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد آمنت بالله صدق الله iman lain aur jo yahudi hue aur sabiqin aur isai aur aur wo log jinhone shirk kiya beshak allah qiyamah ke din unke darmiyan faisla karega beshak allah taala ہر چیز پر نگہبان ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمینوں میں ہیں اور سجدہ ریز ہیں سورج اور چاند ستارے اور پہاڑ اور درخت اور بہت سارے اور وہ بہت سارے لوگ جن کے اوپر عذاب پکا ہو چکا ہے اور اللہ جس کو ذلیل کر دے اس کی کوئی اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یہ دو فریق ہیں کہ جنہوں نے اپنے پروردگار کے معاملے میں جھگڑا کیا, تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے, ان کے سر کے اوپر گرم پانی بہایا جائے گا جس سے پگھل جائیں گی وہ ساری چیزیں جو ان کی پیٹ میں ہیں اور ان کی کھالیں, اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں. جب کبھی بھی گھٹن کی وجہ سے وہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے دوبارہ ان کو نکال دیا جائے گا, اور جب کو چلنے کا عذاب بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اور ان کو زیور پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی, اور ان کا لباس اس جنت میں ریشم ہوگا, اور ان کو راستہ دکھا دیا گیا عمدہ بات کا, اور ان کو راستہ دکھا دیا گیا اس ذات کی صراط مستقیم کا جو قابل تعریف ہے. یہ ہے وہ آیات مبارکہ اور ان کا ترجمہ جو آج کی گئی, اور یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 24 تک کی آیات ہیں. ان میں سے جو پہلی آیت نمبر 17 ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کا ذکر کیا, اور اس کے ساتھ ایک فرقہ تھا سابقین ان کا ذکر کیا. تو مومنین تو وہ ہیں کہ جو سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں, زبور تورات اور آخر میں قرآن کریم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں. اور آگے ذکر کیا یہودیوں کا, اور یہودی وہ قوم ہے مگر انجیل و زبور کو نہیں مانتی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ذکر کیا سابقین کا, اور یہ سابقین ایک فرقہ تھا جو اب تو ناپید ہے لیکن یہ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا وجود تھا, اور یہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے, اور حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل ہوئی اس کو تو مانتے تھے لیکن اس کے بعد کی کتابوں کا انکار کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے نصارہ کا ذکر کیا, اور کہتے ہیں اور عیسائی جو ہیں انکار کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومنین کی فہرست میں داخل کیا کہ ہم تورات کو بھی مانتے ہیں, زبور کو بھی مانتے ہیں, انجیل کو بھی مانتے ہیں, اور اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ایمان رکھتے ہیں, اور کسی بھی نبی کے بارے میں نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانی کتابوں کے جو ماننے والے چار فرقے ہیں ان کا ذکر کیا, جن میں سب سے پہلے مومن ہیں جو تمام آسمانی کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں. پھر یہودیوں کا ذکر کیا جو تورات کو ماننے والے ہیں, صرف تورات کو ماننے والے ہیں. پھر سابقین کا ذکر کیا جو زبور کو ماننے والے ہیں. پھر نصارہ کا ذکر کیا جو انجیل کو اور باقی کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں مگر قرآن کا انکار کرنے والے ہیں. پھر آگے ذکر کیا مجوس کا, اور مجوس کہتے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کی پوجا کرنے والے ہوں. اور پھر آگے ذکر کیا والذین اشرکوا مشرکین کو, کہ جو بتوں کو پوجنے والے ہیں اور دوسری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے ہیں. ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ, کہ بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن ان کا فیصلہ کرے گا. ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا. ان اللہ اعلیٰ کل شیء شدید, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, ہر ایک کی بات سن رہا ہے. ہر آدمی جو نقل و حرکت کر رہا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, شہید ہیں. شہید کہتے ہیں شاید اس آدمی کو جو گواہ ہو اور غور سے دیکھ رہا ہو, لیکن اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ نہیں فرماتے, کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے, دارالجزا نہیں ہے.
اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, کہ الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل, آج عمل کر لو آج کوئی حساب نہیں ہے, وغدا حساب ولا عمل, اور کل ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ حساب ہی حساب ہوگا, وہاں عمل کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ دنیا جو ہے اس میں یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, اور سابعین بھی تھے, اور نصارہ اور مجوس مشرک سبھی ہیں, مومن بھی ہیں یہاں, اور یہ سلسلہ مسلسل جلتا چلا جائے گا, اور قیامت تک یہ حق اور باطل کی آویزش چلتی چلی جائے گی, اسلام اور کفر کی جنگ چلتی چلی جائے گی. نہ مسلمان کافروں کو ختم کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں, نہ کافر مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا بیج مار دیں. یہ دنیا ہے, فیصلہ جو ہے اس دنیا میں نہیں ہوگا, فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ, بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید, اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو آیت سجدہ نازل فرمائی وہ یہ ہے کہ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ ریز ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں, والشمس والقمر, اور سورج اور چاند, والنجوم والجبال, اور ستارے اور پہاڑ, والشجر والدواب, اور درخت اور چوپائے, وکثیر من الناس, اور بہت سارے لوگ, وکثیر حق علیہ العذاب, اور وہ بہت سارے لوگ جن کے اوپر عذاب پکا ہو چکا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں سجدے کا ذکر کیا کہ ہر چیز اللہ تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہے, ہر چیز اللہ تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہے. اور تفسیر اس کی یہ ہے کہ سجدے کی دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک سجدہ وہ ہے جو اپنے اختیار سے کیا جاتا ہے, اور ایک سجدہ وہ ہوتا ہے جو غیر اختیاری ہے. سجدہ اختیاری تو وہ ہے کہ جو عبادت کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے سجدہ کرتا ہے, قیام کرتا ہے, ہاتھ باندھ کے رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے, اللہ تعالی کے سامنے بیٹھتا ہے, قیام اور رکوع, سجود, قعدہ, یہ عبادات اختیاریہ ہیں, اور یہ سجدہ اختیاری ہے. اور ایک عربی زبان میں سجدہ ریز کہا جاتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں غیر اختیاری سجدہ, کہ ہر چیز اللہ تعالی کے تابع فرمان ہے. اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالی کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو, ہر چیز اللہ تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہے. اور سجدہ ریز ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہے. چنانچہ وہ کافر کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر رہا ہے, اس کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے, اس طریقے سے کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے, اس کا چلنا اور پھرنا یہ اللہ کے حکم سے ہے, اس کے گردوں کو اور پھیپڑوں کو اور دل کا کام کرنا یہ اللہ کے حکم سے ہے. ادھر سے اگر بٹن بند کر دیا جائے تو وہی کافر جو ہے جو بڑی ڈینگے مار رہا ہے, ایک ہی بٹن بند کرنے سے بالکل لاش کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے, یعنی اس کے حکم کے تابع ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی مخلوقات کو ذکر کیا، سب سے پہلے آسمانوں کا ذکر کیا کہ آسمان میں جتنے ہیں اور فرشتے بے حساب ہیں۔ قرآن حکیم اور احادیث شریفہ سے، خاص طور پر احادیث شریفہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بے حساب فرشتے ہیں جو اس کائنات کا وجود چلاتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی مختلف قسم کے کام کرواتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور فرشتے وہ کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے بے شمار ہیں، اور پھر اس کے بعد زمین کے اندر بڑی مخلوقات ہیں، اور پھر کائنات کے اندر سورج ہے اور چاند ہے اور طرح طرح کے سیارے اور ستارے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اور سجدہ ریز ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اور فرمان تابع فرمان ہے۔ اور ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے جیسے درخت جو ہے سارے کے سارے قیام کر رہے ہیں، کوئی رکوع کی حالت میں ہے جیسے چوپائے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے جیسے کیڑے مکوڑے اور زمین پر رینگنے والے جانور، کوئی طواف کی حالت میں ہے جیسے سورج اور چاند۔ تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، کسی نہ کسی عبادت میں مصروف ہے۔ کوئی صرف قیام کر رہا ہے، کوئی صرف رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، اور کوئی طواف کر رہا ہے۔ لیکن مومن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ وہ کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، قعدہ کرتا ہے۔ تو عبادت کی جتنی صورتیں پوری کائنات کے اندر نظر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مومن کے اندر وہ جمع فرما دی ہیں۔ کوئی شخص صرف کوئی چیز صرف قیام کی حالت میں، کوئی صرف رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی طواف کی حالت میں، اور مومن جو ہے وہ یہ سارے کام کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر فرمایا الم ترى، اے مخاطب کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے؟ اب اس کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہر امتی کو، بلکہ ہر انسان کو جو آیت سن رہا ہے کہ اے مخاطب کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں یعنی فرشتے، و من فی الارض، اور وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں، و الشمس والقمر، اور سورج اور چاند، و النجوم، اور ستارے، و الجبال، اور پہاڑ، و الشجر، اور درخت، و الدواب، اور مویشی، وہ کثیر من الدواب، جانور چوپائے جو زمین پر چلنے والے ہیں، وہ کثیر من الناس، وہ کثیر حق علیہ العذاب۔ یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید نے باقی جو مخلوقات ہیں ان کے اندر تو دو قسمیں نہیں کی، کیونکہ فرشتے سارے کے سارے مومن ہیں، اور جناب زمین کے اندر جو باقی مخلوقات ہیں وہ بھی، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، یہ جانور، یہ سب کے سب جو ہیں ان کی دو قسمیں نہیں، لیکن انسانوں کی دو قسمیں ہیں۔ بعض انسان وہ ہیں جو اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور بعض انسان وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں کرتے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایک نقل و حرکت میں سجدہ ریز ہے۔ ان کی کوئی نقل و حرکت اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کی مشیت، اس کی قضاء و قدر کے برخلاف نہیں ہو سکتی، لیکن وہ لوگ اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں۔ تو قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کثیر حق علیہ العذاب، پہلے فرمایا وہ کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یعنی سجدہ ریز ہیں، سجدہ ان کا غیر اختیاری بھی ہے اور اختیاری بھی ہے۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کے اوپر عذاب پکا ہو چکا ہے، یعنی کافر ہیں اور اپنے اختیار سے سجدہ نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکل نہیں سکتے، اس کی قدرت سے، اس کی مشیت سے، اس کے قضاء و قدر سے، اس کے فیصلوں سے نکل نہیں سکتے. جو مہلت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں دے رہے ہیں، جس وقت چاہیں ان کی مہلت کو بند کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اے مخاطب، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں، اور وہ سب جو زمینوں میں ہیں، اور وہ سب اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سارے لوگ، اور وہ بہت سارے لوگ جن کے اوپر عذاب پکا ہو چکا ہے. اور آگے فرمائے وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُقْرِمْ، اور اللہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُقْرِمْ، اور اللہ جس کو ذلیل کر دے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو عزت دی ہے کہ وہ سجدہ اختیاری بھی کرتے ہیں، اور سجدہ غیر اختیاری تو ہے ہی ہے. اور کافر جو ہیں وہ ذلیل ہو گئے اس بنا پر کہ انہوں نے اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کرتے ہیں. تو یہاں قرآن نے فرمایا وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُقْرِمْ، اللہ جس کو ذلیل کر دے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یہ ہے آیت سجدہ جو بھی ہم نے تلاوت کی، اور بہتر یہ ہے کہ ہم سجدہ کر لیں. الحمدللہ ہم سب باوضو ہیں، کیونکہ آیت سجدہ کرنے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور اگر سجدہ نہ کیا جائے تو وہ سجدہ انسان کے ذمے رہتا ہے. اور خاص طور پر جو حافظ ہیں، قاری ہیں، اور ہم جیسے جو نام کے علماء ہیں، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آیت سجدہ تلاوت کرتے ہیں پھر یاد بھی نہیں رہتا، تو وہ سجدہ ان کے ذمے باقی رہ جاتا ہے. تو جو ایک اہم، اس لیے پہلے سجدہ کر لیتے ہیں، باقی مضمون پھر آگے انشاءاللہ. اور یہ جو قرآن مجید میں آیا کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اسی کی تفسیر جو ہے اس میں علماء نے یہ بھی فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اِم مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِ اللَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. قرآن نے فرمایا مگر تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. بلکہ قرآن مجید سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ اور یہ جو پتھر ہیں تو یہ اتنے سنگ دل نہیں ہوتے جتنے انسان سنگ دل ہوتے. قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی اکل حجارت او اشد قسوا، کہ تم لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. تم لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ پتھر ہی سے بھی زیادہ سخت. اور آگے قرآن نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھر تو ایسے ہیں جس سے چشمے پھوٹتے ہیں، نہریں پھوٹتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر جو ہیں وہ شق ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں. معلوم ہو کہ یہ جو پتھر شق ہو جاتے ہیں اور پتھر کے اندر سے چشمہ جاری ہوتا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، مگر پتھر جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھتے ہیں، اس حکم کی وجہ سے شق ہو جاتے ہیں، اس میں سے نہر نکلنی شروع ہو جاتی ہے، اس میں سے چشمہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض پتھر اللہ کے خوف کی وجہ سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بھی عجیب ہے کہ اگر یہ رحم دل ہو تو اس سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے، اور اگر انسان سنگ دل اور ظالم ہو تو اس سے بدتر مخلوق بھی کوئی نہیں ہے. چنانچہ ظالموں کے قصے ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، کراچی میں تو خاص طور پر. تو ایک سے ایک بڑھ کے ظالم. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پتھر جو ہے وہ بھی شاید نرم ہو جائے مگر ان کے دلوں میں کچھ نرمی نہیں ہوگی. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فیک الحجارت اشد قسوہ. یہ تو آیت سجدہ تھی 18 نمبر آیت سورۃ الحج کی. آگے قرآن نے فرمایا ہذان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار. یہ دو فریق ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا ہے, خصومت کی ہے. کیا مطلب؟ کہ ایک طرف مومن ہیں جو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں, تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں, پھر نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفی محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی پر ایمان رکھتے ہیں, زبور تورات زبور انجیل قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن مجید کی پیروی کرتے ہیں, یہ مومن ہیں. اور دوسرے فریق جو ہیں وہ صابی ہیں اور یہودی ہیں, نصارہ ہیں, مجوس ہیں اور مشرق ہیں اور جن کو کافر کہا جاتا ہے. تو یہ دو قومی نظریہ ہے کہ ایک طرف سارے مومن ہیں اور دوسری طرف سارے کافر ہیں. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اللہ نے تمہیں پیدا کیا, تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے علاقوں کے اعتبار سے خاندان اور نسلیں بنائی ہیں. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لیکن یہ جو قبائل ہیں کہ کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, کسی نسل کا ہے, کوئی کس نسل کا ہے, یہ صرف تعارف کے لیے ہے, پہچاننے کے لیے. ورنہ بنیادی طور پر چاہے وہ گورا ہو, چاہے وہ کالا ہو, چاہے یورپین ہو, چاہے ایشین ہو, چاہے افریقن ہو, چاہے امریکن ہو, چاہے وہ کوئی زبان یا کوئی کسی زبان یا کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو, بنیادی طور پر انسانوں کی صرف دو قسم ہیں, کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن. اس کو قرآن نے فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, اب تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں. یہاں قرآن مجید یہ فرما رہا ہے دو فریق ہیں, ایک فریق کافر ہے, ایک فریق مومن ہے, اور یہ اپنے رب کے معاملے میں انہوں نے جھگڑا کیا کہ رب کون ہے, اس رب کا کیا حکم ہے, اس رب نے کن کن انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا, کون کون سی کتابیں نازل کی. تو مسلمان جو ہیں وہ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں, تمام کتابوں کو ماننے والے ہیں, اور آخر میں نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفی محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر عمل کرنے والے ہیں, یہ ہیں مومن. تو قرآن کہتا ہے یہاں ہذان خصمان اختصموا فی ربہم, یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا ہے. اور یہی آیت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بھی ایک مرتبہ ذکر فرمائی. جب غزوہ بدر ہوا تو ایک طرف سے مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ اور حضرت عبید ابن الحارث اور حضرت علی رضی اللہ عنہم نکلے مبارزت کے لیے. کافروں کا ہے کوئی جو سامنے آئے؟ تو ادھر سے جو آئے تھے وہ شیبہ ابن ربیعہ, عتبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ, یہ تین کافر تھے جو مقابلے پر آئے, شیبہ ابن ربیعہ, عتبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ, یہ تین کافر تھے جو کافروں کی طرف سے باہر نکل کے آئے اور کہا حل من مبارزین, ہے کوئی جو ہمارے مقابلے میں آئے. تو تین انصار جو تھے رضی اللہ عنہ اجمعین وہ مقابلے کے لیے نکلے. تو وہ جو کافر تھے شیبہ ربیعہ, شیبہ ابن ربیعہ, عتبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ, انہوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا ہم انصار ہیں مدینے کے. کہا نہیں, ہم کاشکاروں سے لڑنے نہیں آئے. اور کہا کہ ہمارے جو فریق مخالف ہے اصل ٹکر کے لوگ ان کو نکالو, یعنی مہاجرین کو نکالو جو مکہ مکرمہ سے آئے ہیں, کیونکہ یہ جو کفار قریش کا لشکر آیا تھا غزوہ بدر میں، یہ سب مکہ مکرمہ سے آئے تھے، ابو جہل اور جناب یہ سب لوگ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے ٹکر کے لوگ نکالو، یعنی وہ لوگ نکالو جو لڑائی کرنے والے ہیں اور ہماری قوم کے ہیں، ہم ان سے لڑیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا حمزہ، اے حمزہ آپ کھڑے ہو جاؤ، اپنے چچا سے فرمایا، اور فرمایا قم یا علی، اے علی تم کھڑے ہو جاؤ. اور علی جو تھے چچا زاد بھائی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی تھی، اس لیے حضرت علی کے جو والد تھے ابو طالب، ایک مرتبہ بڑے پریشان اور مالی حالات ان کے خراب ہو گئے، تو ان کے بچوں کو دوسرے لوگوں نے ایڈاپٹ کر لیا تھا اور ان کی پرورش کی تھی. تو ان کی جب ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لے لیا تھا اور ان کو اپنے گھر میں پالا تھا، تو جب انہوں نے کہا نکالو تو آپ نے فرمایا قم یا حمزہ، اے حمزہ تم کھڑے ہو، اور حضرت علی سے کہا تم کھڑے ہو، وہ بیٹوں کی طرح جو تھا اور جس کو پالا تھا اور چچا داد بھائی بھی تھے حضرت علی کا، تم کھڑے ہو. اور فرمایا قم یا عبیدہ ابن الحارث، اے عبیدہ ابن حارث تم کھڑے ہو. تو انہوں نے جب وہ کافر تھے انہوں نے کہا کہ ہاں اب ہماری ٹکر کے لوگ آئے ہیں. چنانچہ وہ قابلہ شروع ہوا اور ان صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے تینوں کو قتل کیا، عتبہ ابن ربیعہ کو، شیبہ ابن ربیعہ کو، اور ولید ابن عتبہ کو. تو بعض روایات کے مطابق یہ آتا ہے کہ اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی حازان خصمان اختصموا فی ربہم، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت ہے. تو کتاب المغازی کے اندر کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نقل کیا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کروں گا ان کافروں کے مقابلے میں، میں سب سے پہلے کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالی کے سامنے مقدمہ پیش کروں گا اپنا، کہ پروردگار ان لوگوں نے ہمیں نکالا تھا، مقصد یہ تھا علی رضی اللہ عنہ کا کہ ان لوگوں نے ہمیں مکہ مکرمہ سے نکالا، مکہ سے نکالا، مسجد حرام سے، بیت اللہ سے نکالا، ہجرت پر مجبور کیا، پھر ہمارے مقابلے میں ہم سے لڑنے کے لیے آئے، تو میں اپنا مقدمہ پیش کروں گا. تو گویا اس دنیا میں دو فریق ہیں، ایک کافر اور دوسرے مومن، اور یہ مسلسل فریق چلے آ رہے ہیں، چلتے چلے جائیں گے قیامت تک. نہ کافر کبھی یہ مسلمانوں پہ اس طرح غالب آ سکتے ہیں کہ مومن ختم ہو جائیں، نہ مومن کبھی اس طرح غالب آ سکتے ہیں کہ کافر ہی دنیا سے ناپید ہو جائیں. یہ تو دنیا ہے، چلتی چلی جائے گی. بیچ میں قیامت سے پہلے کا کچھ ایک وقت آئے گا کہ جس میں کچھ عرصے کے لیے کافر جو ہیں وہ ان کا نام و نشان تقریباً مٹ جائے گا، لیکن وہ بہت تھوڑا وقفہ ہے، ورنہ پوری جو انسانیت کی تاریخ ہے اس میں حق اور باطل کی آویزش، کفر اور ایمان کی آویزش چلی آ رہی ہے، چل رہی ہے، چلتی جائے گی قیامت تک. تو قرآن نے کہا ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا ہے. اب ان دو فریقوں کا انجام آگے قرآن نے ذکر کیا کہ ان دو فریقوں میں سے ایک کافر ہیں اور دوسرے مومن ہیں. تو دونوں فریقوں کا انجام، پہلے کافروں کا انجام ذکر کیا اور ان کے عذاب کا ذکر کیا، اعاذنا اللہ من ذلک. اور قرآن مجید کی جو عذاب والی آیت انسان پڑھتا ہے تو لرز کر رہ جاتا ہے، سخت عذاب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا کہ لا يعذب عذابه احد، اللہ کی طرح کوئی عذاب دے نہیں سکتا، کیونکہ انسانوں میں سے کوئی انسان اگر دوسرے کو عذاب دینا چاہے ایک حد تک دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا، کیونکہ دوسرے کے حواس ختم ہو جاتے ہیں اور جناب جو رگیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، ایک حد کے بعد اس آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میرے جسم پہ کیا عمل ہو رہا ہے. لیکن اللہ فرما میں رکھے آخرت کا عذاب اتنا سخت ہے کہ لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ نہ وہ ماں موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، یعنی اس عذاب کا احساس مکمل طور پر باقی بھی ہوگا اور عذاب ختم ہونے والا نہیں ہوگا، اعاذنا اللہ من ذلک. تو سب سے پہلے کافروں کا ذکر کیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، تو یہ جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، یصب من فوق، بلکہ اگر صحیح ترجمہ کریں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے گئے، یعنی تو طے ہو چکا ہے ان کے لیے کپڑے، جیسے آنے سے پہلے یہ لوگ کسی کے لیے اپنا درزی تیار کر کے اور سامان سب تیار رکھ کے کہ وہ آئے گا تو اس کو کپڑے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے گئے. جو سب من فوق رؤوسهم الحمیم, ان کے سروں کے اوپر سے گرم پانی ڈالا جائے گا. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود, جس سے پگھل جائیں گی وہ ساری چیزیں جو پیٹ کے اندر ہیں اور کھالیں پگھل جائیں گی. اعزن اللہ من ذلک, سر پر اتنا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ دماغ کو چیر کر پیٹ کے اندر چلا جائے گا, پیٹ کے اندر کی جتنی چیزیں ہیں وہ کٹ کے نکل جائیں گی اور کھال جو ہے وہ پگھل جائے گی, لیکن پھر فوراً دوبارہ اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود, اور پگھل جائیں گی اس گرم پانی کی وجہ سے وہ ساری چیزیں جو ان کے پیٹ میں ہیں, والجلود اور کھالیں. ولہم مقامع من حدید, اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم, جب بھی وہ چاہیں گے کہ اس جہنم سے ہم نکلیں, جب بھی اس جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے, جب بھی اس جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے, من غم, من غم کی وجہ سے, غم اصل میں کہتے ہیں گھٹن کو, اتنی گھٹن ہو کہ آدمی کے لیے وہاں رہنا ممکن نہ ہو, اسے غم کہا جاتا ہے. تو قرآن نے فرمایا کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم, جب بھی اس جہنم سے وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے غم کی وجہ سے, اعیدوا فیہا, تو دوبارہ ان کو اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وذوقوا عذاب الحریق, اور چکھو جلنے کا عذاب, یعنی کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو. اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے, ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہم انا نعوذک من عذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب جہنم. نعوذ باللہ من ذلک. تو فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے گئے, ان کے سر کے اوپر گرم پانی بہایا جائے گا, اور ان کے اس گرم پانی سے وہ سب چیزیں پگھل جائیں گی جو ان کے پیٹ میں ہیں اور کھا لیں, اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. اور جب بھی غم کی وجہ سے اس جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے دوبارہ ان کو اس میں ڈال دیا جائے گا, اور چکھو جلنے کا عذاب. یہ تو ایک فریق کا ذکر کیا, اور یہ قرآن کا طریقہ ہے. قرآن میں ترغیب ترہیب ساتھ ساتھ چلتی ہے. یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ جہاں ترہیب آتی ہے ڈرایا جاتا ہے, وہاں فوراً پھر ترغیب بھی آتی ہے, اور جہاں کہیں ترغیب آتی ہے اس کے فوراً بعد ترہیب آتی ہے. اسی لیے ہمارے اکابر نے فرمایا کہ تبلیغ میں اور وعد و نصیحت میں دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلانا چاہیے, ترغیب بھی ہو اور ترہیب بھی ہو, لیکن توازن کے ساتھ. ترہیب سے میں ڈرایا جاتا ہے, لیکن اس میں بھی احتیاط ہے, اتنا نہ ڈرائیں اتنا نہ ڈرائیں کہ دوسرا مایوس ہی ہو جائے. اور ترغیب کے جناب فضائل بیان کیے گئے, چیزوں کی ترغیب دی گئی, لیکن اس میں اتنی زیادہ ترغیب, اتنے فضائل بھی نہ بیان کیا جائیں کہ لوگ سمجھیں کہ ہم جی جیسا تو دنیا میں کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں, اور ہم تو بالکل بخشے بخشائے ہیں, اور آسمان کی سب سے افضل ترین مخلوق ہے, ہم سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا, ہم سے کون سا گناہ ہو گیا, اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں. تو یہ ترغیب اور ترہیب ساتھ ساتھ چلائی جاتی ہے, یہ قرآن کا طریقہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بھی پہلے ترہیب ذکر فرمائی اور کافروں کے عذاب کا ذکر کیا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے گئے, ان کے سر کے اوپر گرم پانی بہایا جائے گا جس سے ان کی پیٹ کی ساری چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی, اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. جب بھی وہ اس جہنم سے غم کے بنا پر نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو دوبارہ اس میں ڈال دیا جائے گا, اور چکھو جلنے کا عذاب. آگے فرما ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار, بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یحلون فیہا من اسابر من ذہب، اور اس میں ان کو زیور پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، ولؤلؤا اور موتی، ولباسهم فیہا حریر، اور ان کا لباس اس کے اندر ریشم کا ہوگا. اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا، ورنہ تو آخرت کی نعمتیں اور جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ وہ نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، اور کسی انسان کے دل پر ان کا خیال نہیں آیا. قرآن مجید میں شراب کا بھی ذکر آتا ہے، کنگن کا بھی ذکر آتا ہے، اور جناب ریشم کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن شراب سے وہ شراب مراد نہیں جو دنیا کی ہے، ریشم سے وہ دنیا والا ریشم مراد نہیں بلکہ جنت کا ریشم مراد ہے. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اسماء ہیں، ان کا جو مسمی ہے وہ ابھی تک ہمیں معلوم ہے، اس کی تحقیق نہیں، اللہ تعالی کے ہاں جا کر معلوم ہوگا کہ وہ کیا ریشم ہے اور کیا کنگن ہے اور کیا جناب شراب ہے. اور بعض بزرگوں نے اس کی مثال دی کہ جیسے کسی علاقے کے اندر کوئی پھل نہ ہو اور یہ شکر کی یا مٹھائی کی اس جیسی کوئی شکل بنا دی جائے، مثلا آپ نے کوئی کسی میٹھی چیز کا کیلا بنا دیا، میٹھی چیز کا جناب وہ سیب بنا دیا، اس میں تھوڑا سا ایسنس ڈال دیا اور کہا کہ بھائی اس طرح کا سیب ہوتا ہے اس رنگ کا، تو وہ نام ہی نام ہے، ورنہ یہ میٹھا سیب اور جو اصل سیب کے اندر تو زمین اور آسمان کا فرق ہے، یہ اس کی کوئی نمائندگی ہی نہیں کرتا. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید کے اندر ذکر آ رہا ہے یہ اسماء ہیں، باقی جو ان کا مسمی ہے یعنی مصداق، تو وہ اللہ تعالی ہی اس کی لذت حلاوت کا علم ہے. اور مومنین کو اس وقت علم ہوگا جب اللہ تعالی اپنے فضل سے ہمیں وہاں پہنچا دیں، بفضلہ وکرمہ. تو فرما کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اور یہ جو قرآن مجید نے ابتدا یہاں سے کی، بے شک اللہ داخل کرے گا، معلوم ہوا کہ جنت میں آدمی داخل ہوگا تو اللہ تعالی کی رحمت سے داخل ہوگا، اپنے عمل سے داخل نہیں ہوگا. اور اسی لیے بخاری شریف میں جگہ جگہ یہ آتا ہے، کئی جگہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے عمل کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ فرمایا ولا انا، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، ہاں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. اس لیے کبھی بھی اپنے ایمان اپنے اعمال صالح کے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے. اے اللہ میں جیسا کیسا بھی ہوں، گناہگار ہوں، جیسا بھی، اے اللہ آپ کی رحمت کا محتاج ہوں، یا اللہ اپنی رحمت سے بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخل فرما. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ابتدا یہاں سے فرمائی کہ بے شک اللہ داخل کرے گا، معلوم ہوا کہ داخلہ اگرچہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہوگا مگر وہ اس کا سبب ہے، علت نہیں ہے. علت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے داخل کریں گے. تو فرمایا کہ بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یحلون فیہا من اسابر من ذہب، اور اس میں ان کو زیور پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، سونے کے کنگن. اب یہاں اسابر من ذہب آ رہا ہے، لیکن سورۃ الدہر میں 29 پارے میں اسابر من فضہ بھی آ رہا ہے کہ چاندی کے کنگن ہوں گے، تو معلوم ہوا کہ سونے کے بھی ہوں گے چاندی کے بھی ہوں گے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مفہوم مخالف کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، عربی گرامر میں اگر ایک چیز ذکر کی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری چیز نہیں ہے. تو سونا بھی سونے کے کنگنوں کا ذکر ہے, ایک اور جگہ میں چاندی کے کنگنوں کا ذکر ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سونے اور چاندی کے کنگنوں کے علاوہ اور بھی کسی طرح کے کنگن ہو جس کو ہماری عقل ابھی تک سمجھ ہی نہ سکتی ہو, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا. البتہ ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے عام جو ہے وہ یہاں تو سونے کے کنگن نہیں پہنتا, تو جنتی جو ہیں جب ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے پتہ نہیں کیسے لگیں گے. اور مزید شبہ اس حدیث سے پیدا ہوتا ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں دو کنگن ہیں, اور آپ کو بڑا برا لگا کہ یہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیسے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ان انفخ ہو ما, کہ ان کو پھونک مارو, ان دونوں کنگنوں کو پھونک مار دو. تو میں نے پھونک مار دی تو فنفخت ہو ما فطارا, جب میں نے دونوں کو پھونک ماری تو دونوں کنگن اڑ کے چلے گئے. اور بعد میں اس کی تعبیر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے اسے تعبیر لی کہ یہ دو مدعی نبوت ہیں جو میرے زمانے میں ظاہر ہوئے, ایک مسیلمۃ الکذاب اور دوسرے اسود عنسی, یہ مجھے دکھائے گئے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں. اور دیکھیں جب کنگن پہنتا ہے وہ آدمی کے ہاتھ کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے, تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنگنوں کو پسند نہیں فرمایا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دنیا میں کہاں سے آ گئے. تو آپ نے ان پر پھونک ماری, جب پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے. معلوم ہوا کہ دنیا میں آدمی سونے کے کنگن پہنے وہ اچھے نہیں لگتے, لیکن کوئی ضروری نہیں کہ کوئی چیز یہاں اچھی نہ لگے تو آخرت میں بھی اچھی نہ لگے, وہاں بہت اچھی لگ سکتی ہے. آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی اعلیٰ قسم کی گھڑی خریدے وہ اپنا بڑا دیکھتا ہے اس کو, کتنی اعلیٰ قسم کی میں نے گھڑی ہاتھ پہ باندھ رکھی ہے. تو ہاتھ پہ وہ کنگنی کی طرح ہوتی ہے, مگر آدمی اس کے اوپر ناز کرتا ہے اس کو بڑا اچھا لگتا ہے, دکھاوا بھی اس کا کرتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز یہاں اچھی نہ لگے آخرت میں اچھی لگے, اور یہاں ممنوع ہو آخرت میں اس کی اجازت ہو. چنانچہ شراب جو ہے یہاں ممنوع ہے آخرت میں اس کی اجازت ہوگی, بلکہ اعلیٰ ترین شرابیں مسلمانوں کو پیش کی جائیں گی. یہاں جو ہے وہ سونے کے کنگن اور سونے کی انگوٹھیاں مسلمان مردوں کے لیے حرام کر دی گئیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ مسلمانوں کو سونے کے کنگن بھی دیے جائیں گے اور چاندی کے کنگن بھی دیے جائیں گے. اسی طرح دنیا کے اندر جو اصل ریشم کا لباس ہے, جو اصل کیڑے سے بنتا ہے, وہ مسلمان مردوں کے لیے حرام ہے, عورتوں کے لیے اجازت ہے. لیکن آخرت کے اندر ریشمی لباس بھی مردوں کے لیے جائز ہوگا. تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان مردوں کے لیے دنیا میں حرام ہے. شراب مردوں کے لیے بھی حرام, عورتوں کے لیے بھی حرام, لیکن آخرت میں طرح طرح کی شرابیں ملیں گی, طرح طرح کی شرابیں ملیں گی جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے. دنیا میں مسلمان مردوں کے لیے سونے کے کنگن حرام ہے اور ناپسندیدہ ہے, لیکن آخرت میں وہ عطا کیے جائیں گے اور مسلمان ان کو زینت کے لیے استعمال کریں گے. اسی طرح مسلمان مردوں کے لیے دنیا میں ریشمی لباس جو اصل ریشم کا ہوتا ہے ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن یہی آخرت کے اندر مسلمانوں کو عطا کیا جائے گا, بہترین قیمتی لباس ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحلون فیہا من اسابر من ذہب ولولوا, ان کو زیور پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن ولولوا اور موتی. اب وہ کیسا موتی ہوگا اللہ ہی کو معلوم ہے, کیا اس کی چمک ہوگی اور کیا اس کی خوبصورتی ہوگی تو وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اور یہ سونا اور کنگن اور موتی عورتوں کے لیے تو اب بھی حلال ہے مسلمان عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے یہاں حرام کیے گئے, لیکن آخرت کے اندر مرد اور عورتوں دونوں کو عطا کیے جائیں گے. آگے فرما وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ, اور ان کا لباس اس جنت کے اندر ریشم کا ہوگا. لباس ان کے اندر ریشم کا ہوگا. ایک قرآن مجید کے اندر سبز ریشم کا بھی ذکر آ رہا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ آدم ہے ذکر، ذکر آدم کو مستلزم نہیں اور مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں، اس لیے سبز ریشم بھی ہو سکتا ہے. سبز ریشم کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، کیا ہے جی آیت، غالباً سورۃ الدہر کے اندر ہے. تو لیکن سبز ریشم کے علاوہ پتہ نہیں کس کس طرح کے ریشم ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کو عطا فرمائیں گے، اس کا ذکر قرآن نے کیا کہ وہ لباس ہوں فیہا حریر، اور ان کا لباس اس جنت کے اندر ریشم کا ہوگا. آگے جانے سے پہلے ایک حدیث ہے جس کو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے نقل کیا، تو وہ بھی نسائی میں روایت ہے کہ جس آدمی نے دنیا میں ریشم کا لباس پہنا آخرت میں نہیں پہنے گا، اور جو آدمی دنیا میں شراب پی لے گا آخرت میں شراب نہیں پیے گا، اور جو آدمی سونے اور چاندی کے برتنوں میں دنیا میں پی لے گا کھا لے گا آخرت کے اندر اس کو وہ برتن نصیب نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے، شراب سے بچتا رہے، آخرت میں شراب نصیب ہوگی. مسلمان مرد دنیا میں ریشمی لباس استعمال نہ کرے، آخرت میں نصیب. سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھائے، کیونکہ حرام ہے کھانا، بلکہ عورت کے لیے بھی حرام ہے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا. زیور تو استعمال کر سکتی ہیں اور مسلمان عورتیں، لیکن برتن استعمال نہیں کر سکتی. تو اگر آدمی دنیا میں یہ سونے کے برتن استعمال کرے گا آخرت میں پھر اس کو نہیں ملیں گے. تو یہ اس پر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک طرح کی سزا ہو گئی. اب فرض کرو کہ اگر کوئی مسلمان تھا گناہگار، اور اس نے دنیا میں شراب پی لی، تو حدیث میں آتا ہے آخرت میں شراب نہیں ملے گی اس کو. دنیا میں اگر کسی نے ریشمی لباس استعمال کر لیا، کسی مسلمان نے، اور پھر بعد میں اس کی نجات ہو گئی، جنت میں داخل ہو گیا، تو وہاں اس کو ریشمی لباس نہیں ملے گا. تب اس پر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک قسم کی سزا سی ہو گئی، اور جنتی کو تو سزا ملتی ہی نہیں، اور پھر جنتی کو دل چاہے گا سب لے سارے جنتی ریشمی لباس پہنے ہوئے، مجھے بھی ریشمی لباس مل جائے، تو اس کو ایک قسم کا غم ہوگا یا ایک قسم کی دکھن ہوگی. حالانکہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ وہاں تو کسی بھی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن کہ غم کوئی نہیں ہوگا. تو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے امام قرطبی کے حوالے سے یہ جواب نقل کیا کہ تفسیر قرطبی میں ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آخرت میں پہنچ کے ان کی خواہش ہی نہیں ہوگی انسان کو، وہ خواہش ہی ختم کر دی جائے گی. مثلا کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والی جنت مل جائے، تو خواہش ہی نہیں ہوگی اس کو. خواہش ہی نہیں ہوگی تو کوئی غم بھی نہیں ہوگا. کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے عمر فاروق جیسی جنت مل جائے، تو ظاہر ہے وہ تو نہیں مل سکتی، مگر یہ خواہش ہی اس کے دل میں نہیں ہوگی. اور نہ خواہش ہی نہیں ہوگی، سمجھے گا کہ بھئی یہ تو میرے لیے مناسب ہی نہیں ہے. اسی طرح وہ آدمی کہ جس نے دنیا میں شراب پی لی خدا نخواستہ، یا ریشمی لباس استعمال کر لیا، یا دنیا میں سونے چاندی کے برتن استعمال کیے، بعد میں توبہ کر لی یا توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور جنت میں داخلہ ہو گیا، تو جس نے دنیا میں شراب پی لی آخرت میں اس کو شراب نہیں ملے گی، اور جس نے ریشمی لباس پہن لیا تو اس کو آخرت میں ریشمی لباس نہیں ملے گا، مگر اس کی خواہش ہی اس کو نہیں ہوگی. البتہ یہ بات ہے کہ ایک لذت سے محروم ہی ہو جائے گی. تو بہرحال قرآن مجید نے فرمایا کہ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنتیوں کے لباس اس جنت کے اندر ریشم کا ہوگا. آخری آیت قرآن مجید نے ہمارے اس درس کی ذکر فرمائی کہ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، ان لوگوں کو راستہ دکھا دیا گیا عمدہ بات کا، اور ان کو راستہ دکھا دیا گیا ایسی ذات کے راستے کا جو قابل تعریف ہے. پہلی جو آیت کا پہلا حصہ ہے کہ وہ ہدو الی الطیب من القول، کہ ان کو قول طیب کا راستہ دکھا دیا گیا، اگر اس سے دنیا کا کی ہدایت مراد ہو تو مطلب یہ ہے کہ ہدو الطیب من القول، یعنی ان کو کلمہ طیبہ کی توفیق ہو گئی. تو قول طیب سے مراد یہ ہوگا کہ کافر کو کلمہ طیبہ کی توفیق نہیں ہوئی، کلمہ شہادت کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن مسلمان کو قول طیب کی یعنی کلمہ طیبہ کی توفیق ہو گئی، ایمان لے آیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ کھول دیا جنت کا. یہ تو اس وقت ہے جب طیب من القول سے کلمہ طیبہ مراد لیا جائے، ورنہ ویسے طیب من القول کا مطلب ہے عمدہ بات، اس میں کلمہ طیبہ بھی ہے اور جناب کلمہ شہادت بھی ہے، باقی جو کلمے ہیں وہ بھی ہیں، استغفار، درود شریف، یہ سب کلمات طیبات ہیں، کلمات طیبات ہیں. اور اسی میں عمدہ گفتگو کرنا بھی داخل ہے، کیونکہ عمدہ گفتگو انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے. تو اگر طیب من القول کو عام لیا جائے اور اس کو کلمہ طیبہ کے ساتھ خاص نہ کیا جائے تو اس میں کلمہ طیبہ بھی داخل ہوگا. کلمات جتنے ہیں جن کو ہم پانچ کلمے یا چھ کلمے کہتے ہیں یا اور جو دوسرے کلمات ذکر ہیں، سبھی داخل ہو جائیں گے اور اس میں عمدہ گفتگو بھی شامل ہو جائے گی، کیونکہ عمدہ گفتگو انسان کو جنت میں پہنچاتی. قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو. قولا له قولا لینا، لوگوں سے نرمی، تم اس سے نرمی سے بات کرو. تو ہدو الی الطیب من القول، اور ان کو راستہ دکھا دیا گیا عمدہ بات کا. وہ کیا راستہ تھا؟ کلمہ طیبہ کی توفیق ہو گئی، کلمہ شہادت کی توفیق ہو گئی، استغفار کی، درود شریف کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے کی توفیق ہو گئی، ہدایت ہو گئی، اس کی وجہ سے یہ جنت میں پہنچ گئے. یہ تو اس وقت ہے جبکہ ہدو الی الطیب من القول کو ہم دنیا کی طرف راجع کریں، اور اگر ہدو الی الطیب من القول کو ہم آخرت کی طرف راجع کریں تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب جنت میں وہ پہنچیں گے تو ہر جگہ سے سلام سلام کی آوازیں آئیں گی. سلام علیکم بما صبرتم، تم نے بڑا صبر کیا، تمہارے اوپر سلامتی ہو. اور ایک اور جگہ میں سلامن سلامہ کا بھی تو آتا ہے، الا قیلن سلامن سلامہ، تو سورہ واقعہ کے اندر آتا ہے. تو ہر جگہ طیب بن القول ان کو ملے گا، مسلمان بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، سلامتی کی باتیں کریں گے، اور خود بھی وہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا بعد واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ہم کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کیسی عمدہ جگہ میں ہمیں پہنچا دیا. تو قرآن نے فرمایا وہدو الی الطیب من القول، اور ان جنتیوں کو عمدہ بات کی طرف ہدایت دے دی گئی. تو دنیا میں بھی انہوں نے عمدہ بات کی، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت اور کلمات ذکر پڑھے، لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کی. اور یہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا، یہ بھی مولانا اور ہمارے ساتھی، یہ بڑی یعنی اہم بات ہے. گفتگو کا صحیح ہونا، قول کا طیب ہونا، یہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے، انسان کو جنت میں پہنچاتا ہے. جو بدتمیز آدمی ہوتا ہے، گفتگو جس کی خراب ہوتی ہے، جس کے منہ سے خدا نخواستہ گالیاں نکلتی ہیں یا گفتگو بہت خراب، تو یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دی جائے تو فسق ہے اور اس کو قتل کیا جائے تو کفر ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ہماری زبانیں آج کل کافی خراب ہو گئی. ہم لوگ دیکھنے میں نیک لوگ لگتے ہیں، لیکن جب غصہ آتا ہے یا کوئی جناب کہیں اپنے سے کمتر لوگ ہوتے ہیں تو پھر ایسی زبانیں کھلتی ہیں اعزن اللہ من ذلک، گالی گلوچ اور ایسے ایسے، آدمی حیران ہوتا ہے اتنا شریف آدمی اور کیسی بات کر رہا ہے. وہی کیا بات ہے کہ طیب من القول کو چھوڑ دیا. حالانکہ مومن وہ ہے جو ہر حال میں طیب من القول کو پکڑے رکھے، دنیا میں بھی، اور جب دنیا میں میں طیب من القول کو، عمدہ گفتگو کو پکڑے رکھے گا، اللہ سبحانہ و تعالی آخرت میں اس کو جنت میں پہنچا دیں گے. وہدو الی الطیب من القول، اور ان کو راستہ دکھا دیا گیا عمدہ بات کا، وہدو الی صراط الحمید، اور ان کو راستہ دکھا دیا گیا قابل تعریف راستہ. یہ صراط الحمید جو ہے اگر اضافت و صفت کی اپنے موصوف کی طرف یا موصوف کی اپنے صفت کی طرف تو صورت میں یہ معنی ہوگا الی صراط الحمید، ایسا راستہ جو قابل تعریف ہے، یعنی ایمان کا راستہ، اعمال صالحہ کا راستہ، عمدگ و گفتگو کا راستہ. اس راستے نے آہستہ 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 ان کو جنت میں پہنچا دیا. اور صراط الحمید صفت اضافت بھی ہو سکتی ہے، صراط کے معنی راستہ، اور حمید جو ہے یہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے. حمید کہتے ہیں قابل تعریف، وہ ذات جو قابل تعریف ہے. تو مومنین کو اللہ تعالی اپنے راستے کی طرف رہنمائی کر دیں کہ اس راستے پر چلتے چلے جاؤ، یہ جنت تک چلے جائے گا، جنت میں پہنچا دے گا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہدو الی الطیب من القول، ان کو عمدہ بات کی طرف ہدایت دے دی گئی، ان کو عمدہ بات کی طرف ان کی رہنمائی کر دی گئی. وہدو الی صراط الحمید، اور ان کی رہنمائی کر دی گئی حمید کے راستے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف جو قابل تعریف ہے. اس کو آپ صراط اللہ کہہ دو، اس کو آپ صراط مستقیم کہہ دو، اس کو آپ صراط الحمید کہہ دو. صراط اللہ اللہ کا راستہ، صراط الحمید اس ذات کا راستہ جو قابل تعریف ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، جس کی دعا قرآن مجید نے سورہ فاتحہ میں سکھائی اور ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، گفتگو اچھی، اعمال اچھے، آرام آرام سے جنت کے کام کرتے چلے جاؤ، غلطی ہو جائے توبہ کر لو، سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وہدو الی الطیب من القول، ان لوگوں کی رہنمائی کر دی گئی عمدہ بات کی طرف، پاکیزہ بات کی طرف. وہدو الی صراط الحمید، اور ان کی رہنمائی کر دی گئی اللہ کے راستے کی طرف جو قابل تعریف ہے. یہاں آ کر الحمدللہ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 24 پوری ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے. اور جنتیوں کا جو راستہ یہاں ذکر کیا گیا ہے، طیب من القول اور صراط الحمید، اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آلہ و صحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس جمع ہونے کو، اس مجلس میں بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہم ان لوگوں میں شامل فرما دیجیے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کا طالب علم بنا دیجیے، ہمیں قرآن مجید کا معلم بنا دیجیے، متعلم بنا دیجیے، قرآن مجید کو سیکھنے والا بنا دیجیے، قرآن مجید کو تلاوت کرنے والا بنا دیجیے، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے والا بنا دیجیے، قرآن مجید کو پھیلانے والا بنا دیجیے، قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دیجیے. اللہم انس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته واناء الليل واناء النهار، واجعله لنا حجه يا رب العالمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، ہم میں، ہمارے متعلقین، احباب، رشتہ داروں میں. یا اللہ جو حضرات بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجل نصیب فرما. یا اللہ ہم بھی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ظاہری بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، یا اللہ باطنی اور روحانی بیماریاں ہیں، یا اللہ اخلاقی بیماریاں ہیں، سب بیماریوں کو یا اللہ دور فرما، ہمیں شفاء کاملہ عاجل نصیب فرما. صحت جسمانی اور صحت روحانی عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ اپنا محتاج فرما، مخلوق کے احتیاج سے محفوظ فرما، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اللہم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.